هذه سورة الطور مكية 49 آية. اس سورة کا نام سورة طور ہے. ما قبل میں سورة زاریات کے ساتھ اس کی مناسبت اس طریقے سے ہوگی کہ سورة زاریات کے اخیر میں قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور اس سورت کے شروع میں قسمیں کھا کھا کر کے کہا گیا کہ قیامت کا عذاب تو آنے ہی والا ہے. تو عذاب کا بیان وہ بھی تاکید در تاکید بیان, اس میں دونوں صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. یہ طور ہے کیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر بہت سارے درخت اگے ہوئے ہو. درختوں سے ہرا بھرا پہاڑ کو طور سے تعبیر کیا جاتا ہے. پھر اس کے اوپر پہلی آیت میں الف لام آیا والطور, اسی لیے معرب باللام ہو گیا. جب معرب باللام ہو گیا تو اس سے مراد طور سینا, جس کو طور سینین بھی کہتے ہیں. قرآن میں ایک جگہ کہا گیا وطور سینین, دوسری جگہ کہا گیا کہ طور سینا. تو یہ اس طرح جو ہے حروف کو بدلنے کا عبرانی سے عربی میں رواج ہے. تو کہیں بدل کے کہا گیا سینین, کہیں کہا گیا سینا, دونوں ایک ہی کی تعبیر ہے. تو یہ ایک سینا سینین پہاڑ طور, اور یہ ایک سلسلہ ہے پہاڑیوں کا, سلسلۃ الجبال, اس کا نام ہے طور. اس کے اندر بعض نے کہا کہ ایک خاص ٹیلا, ایک خاص پہاڑ سینا یا سینین, جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی تھی, ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا. اور یہ پہاڑ مدین کے قریب میں واقع ہے, اور چار پہاڑوں کو جنتی پہاڑ کہا گیا. اس کے اندر ایک یہ طور سینا بھی ہے. اقل جبال الارض طور وانه لاعظم عند الله قدرا ومنزلا. گلستہ میں شروع میں پڑھا نہیں اسے کہ اللہ کے پہاڑوں میں طور بہت چھوٹا سا پہاڑ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر اور منزلت کے اندر یہ پہاڑ بہت اونچا مقام رکھتا ہے. تو اسی پہاڑ کی مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے طور رکھا گیا, یہ سمجھ کے اندر آتا ہے. یہاں باری تعالیٰ نے طور پہاڑ کی قسم کھائی پہلی آیت کے اندر. اس سے طور پہاڑ کی شرافت, مقام, مرتبہ بڑھ جاتا ہے. بات کہتے ہیں کہ طور دو ہے, ایک ہے طور سینا اور دوسرا ہے طور زیتا. اور طور سینا اس کے اندر انجیر بہت اگتے ہیں, اور طور زیتا کے اندر زیتون کے درخت بکثرت اگتے ہیں. اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس پہاڑ کے اوپر ہم کلامی اللہ کو ہوئی تھی, تو گویا کہ اشارہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم کلامی کے شرف سے نوازیں گے. اور ہم کلامی حضور کو نصیب ہوئی معراج کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. اب یہ جتنے بھی واو آئے, اس واو کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہے. بات کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام واو قسم کے لیے ہے. والطور والبیت المعمور والسقف والبحر, سب واو قسم کے لیے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلا واو قسم کے لیے, باقی واو عطف کے لیے آئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی بذات خود غیر اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں, لیکن مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ قسم کھانا جائز نہیں ہے. مخلوق کو جب ضرورت پڑے قسم کھانے کی تو وہ صرف اللہ کی قسم کھاوے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھاوے. اور اللہ تعالیٰ جو اپنے علاوہ کی قسم کھاتے ہیں وہ اس چیز کی اہمیت, اس کی عظمت شان, اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو بتلانے کے لیے کھاتے ہیں کہ اس چیز میں کوئی خاص فائدہ ہے, کوئی خاص اس کا مرتبہ ہے, اس کی کوئی خاص اہمیت ہے, تم اس کی طرف خصوصی دھیان دو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ غیروں کی قسم کھاتے ہیں. وَالطُّور, قسم ہے طور پہاڑ کی جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. وَكِتَابٍ مَسْطُور, اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم, کائی میں لکھی گئی, فی رقٍ منشور. یہ رق کس کو کہتے ہیں؟ پتلی باریک چمڑی, چمڑا, پتلا باریک چمڑا. قدیم زمانے کے اندر وہ لکھنے کے کام کے اندر آتا تھا جب کاغذ اتنا عام نہیں تھا. اور بات کہتے ہیں کہ رق ہر لکھی جانے والی چیز کو کہتے ہیں, جس کسی کے اوپر لکھا جائے وہ رق, کاغذ, پتھر, لکڑی, شیشہ, جس کسی کے اوپر لکھا جائے ان سب کو رقن سے تعبیر کیا جاتا ہے. منشور کشادہ, پھیلا ہوا, تو کشادہ اوراق کے اندر لکھی ہوئی کتاب کی قسم. کیا مراد اس سے, کون سی کتاب مراد ہے؟ نمبر ایک, بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ تورات مراد ہے, کیونکہ ابھی طور پہاڑ کا تذکرہ ہوا اور طور پہ تورات ملی تھی. نمبر دو, بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید موجود ہے, مراد ہے قرآن مجید مراد ہے. نمبر تین, بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اعمال کے صحائف مراد ہے, یعنی انسانوں کے اعمال جن صحیفوں میں لکھے جاتے وہ. نمبر چار, تمام کی تمام آسمانی کتاب مراد ہے, کہ وہ بھی اسی رقم منشور اور اس کے مصداق ہے. والبیت المعمور, اور آباد گھر کی قسم. یہ آباد گھر سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک, کعبۃ اللہ مراد ہے, اس لیے کہ کعبۃ اللہ حج کرنے والوں سے, عمرہ کرنے والوں سے ہمیشہ آباد رہتا ہے. بعض مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال 600,000 کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کو آباد کرتے ہیں. اس روایت کو اب زمانے کے اعتبار سے یوں کہنا پڑے گا کہ اقل مقدار ہے, کہ ہر سال کم سے کم 600,000 کے ذریعے سے اللہ کعبۃ اللہ کو آباد کرتے ہیں. اگر 600,000 انسان حج اور عمرے میں نہیں آئے تو اللہ ملائکہ کو بھیج کے عدد پورا کر لیتے ہیں. اور اب تو یوں کہنا چاہیے کہ شاید سالانہ 6 کروڑ کی مقدار ہو جاتی ہوگی. اس قدر کا زائرین, معتمرین, حاج جو ہے وہاں ہوتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. تو اس طریقے سے بعض نے بیت المعمور سے کعبۃ اللہ کو مراد لیا کہ کعبہ اس سے مراد ہے, اور آبادی سے حج عمرہ کرنے والوں کی آبادی مراد ہے. نمبر دو, بیت معمور سے مراد ہے ایک کعبہ جو فرشتوں کا ہے, فرشتوں کا کعبہ. اب وہ کون سے آسمان پر ہیں؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے پر, بعض کہتے ہیں تیسرے پر, بعض کہتے ہیں کہ چوتھے کے اوپر, بعض کہتے ہیں کہ عرش کے نیچے, اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے, بعض کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر, بعض کہتے ہیں چھٹے آسمان کے اوپر, بعض کہتے ہیں تیسرے پر. کعبہ کی بالکل سیدھی لائن کے اندر وہ بیت المعمور ہے, کہ اگر وہ بیت معمور والا کعبہ گرے تو سیدھا اپنے مکہ والے کعبہ کے اوپر گرے. اتنا سیدھی لائن کے اندر ہے, اور وہاں پر روزانہ ملائکہ طواف کرتے ہیں, ملائکہ اس کے چکر کاٹتے ہیں, اور جس وہاں آ کر کے اللہ کا ذکر اور عبادت کرتے ہیں. اور عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ وہاں طواف کرنے کا موقع دیا, اس کو پھر پوری زندگی دوسری مرتبہ طواف کا موقع ملتا نہیں ہے. اندازہ لگاؤ خدا کے یہاں کتنے فرشتے ہوں گے کہ روز نئے 70,000 فرشتے کعبۃ اللہ کا طواف کرے, پھر ان کو قیامت تک دوبارہ چانس نہ ملے. اور انسان اپنی خوش قسمتی پر بھی غور کرے کہ انسان جتنی مرتبہ چاہے اتنے طواف کرے, جتنی مرتبہ چاہے عمرے کرے, یہ انسان کو ملائکہ سے بھی اعلیٰ شرافت اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر عطا فرمائی. اور قسم ہے بیت معمور کی, والسقف المرفوع, اور قسم ہے بلند چھت کی, اس سے مراد آسمان ہے کہ آسمان یہ بھی ہمارے لیے چھت ہے. اور بعض نے اس سے عرش عظیم مراد لیا ہے کہ عرش عظیم تمام مخلوق کی چھت یعنی سب کے اوپر ہے. والبحر المسجور, اور قسم ہے اس سمندر کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے. دیکھو نا یہ سب سمندر پانی سے بھرے ہوئے ہیں اور ابلتے ہوئے پانی سے لب و لب ہے. یہ تمام کے تمام سمندر, اس بھرے ہوئے سمندروں کی اللہ نے قسم کھائی. نمبر دو, بعض مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ آگ سے بھڑکتے ہوئے سمندروں کی قسم. ان تمام سمندروں کو قیامت کے دن آگ سے بھڑکا دیا جائے گا اور دبور نام کی ہوا چلے گی, اس ہوا کی وجہ سے یہ سمندر بھڑکیں گے, گویا کہ ان کا پانی پیٹرول کی طرح ہو جائے گا, اور تمام سمندر بھڑک کر کے جہنم سے ملیں گے, تو اس کی وجہ سے جہنم کی آگ اور زیادہ ہو جائے گی. تو یہاں پر مراد لیا گیا بھڑکتے آگ سے سمندر. نمبر تین, بعض مفسرین نے مراد لیا ہے ایسا سمندر جو زمین کی وجہ سے رکا ہوا ہے. والبحر المسجور, زمین کی وجہ سے رکے ہوئے ہونے کا کیا مطلب؟ کہ سمندر چلے 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 زمین آ گئی, اس لیے ان کا پھیلنا رک گیا. دنیا کے تقریباً جو ہے 67% حصے کے اوپر پانی ہے اور 33% کے اوپر زمین ہے. تو یہ سمندر آگے بڑھ رہے تھے, 33% زمین آ گئی, اس کی وجہ سے سمندروں کا پھیلنا اور بڑھنا رک گیا. تو یہ زمین کی وجہ سے ان کے اب پھیلاؤ جو رک گیا, تو ایسے رکے ہوئے زمین کی وجہ سے سمندروں کی قسم. اور مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ روزانہ رات کو سمندر اپنی گردن کو بلند کرتا ہے کہ وہ پھیل جاوے اور پوری زمین کو غرق کر دے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اجازت نہیں دیتے, کہتے کہ تو اپنی جگہ واپس جا, تجھے اجازت نہیں ہے کہ پوری زمین کو غرق کر دے. روزانہ رات کو سمندر 3 مرتبہ کوشش کرتا ہے. تو والبحر المسجور. نمبر 4, بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ سمندر مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے, اور وہ عرش ایسا خطر, عرش کے نیچے والا سمندر اتنا گہرا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے بیچ کی جو چوڑائی ہے اتنی اس کی گہرائی ہے, اور مشرق اور مغرب جیسی اس کی چوڑائی ہے. ایسا بڑا گہرا سمندر, اس کو بحر الحیوان بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اسی سمندر میں سے بادل اٹھیں گے اور 40 دن تک وہ سمندر انسانوں کے اوپر پانی برسائے گا, اور اسی پانی کے برسنے کے اوپر انسان زمینوں سے پھر دوبارہ زندہ ہو کر کے نکلیں گے. اور مسجور کا جو ترجمہ دوسرے نمبر پر آگ سے کیا گیا, تو وہاں بعض مفسرین یوں لکھتے ہیں کہ یہ سمندر سے جو آگ بھڑکے گی, وہ آگ بھڑک کر کے میدان قیامت کے چاروں طرف احاطہ کر لے گی. جس کی وجہ سے کوئی انسان میدان قیامت سے نکل کر کے ادھر ادھر کہیں بھاگ نہیں سکے گا. یہ سمندروں کی آگے بھڑکی بھڑک کر کے میدان قیامت کے چاروں طرف چلی گئی. تو اسی کو فرمایا والبحر المسجور, بھڑکائے گئے سمندر کی. قاضی صاحب صوفی آدمی ہے, حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہے, اس لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر میں تصوف کی باتیں بہت آتی ہیں. وہ عجیب عجیب تصوف آنا تشریحات بھی کرتے قرآن کی آیتوں کی. تو یہاں پر بھی انہوں نے ایسا ہی کہا کہ بیت معمور آپ کو معلوم ہے کیا چیز ہے؟ کا بیت المعمور سے مومن کا دل مراد ہے, اور مومن کے دل کی آبادی کیا؟ کا اللہ کی محبت اور اللہ کا ذکر, اس سے مومن کا دل آباد رہتا ہے, اخلاص سے اس کا دل آباد رہتا ہے. یہ قاضی صاحب نے اس کی تفسیر کی. والبحر المسجور, بھڑکتے سمندر کی قسم. اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم, ان عذاب ربک لواقع, یقیناً آپ کے رب کا عذاب آکے رہے گا, مستحقین کو لپیٹ میں لے کے رہے گا. ما له من دافع, اس عذاب کو کوئی دفع نہیں کر سکے گا, کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکے گا. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ سورۃ طور پڑھی تو اس آیت پر پہنچ کر کے ایسا جھٹکا ان کو لگا, ایسی شرد آ بھری کہ 20 دن یا ایک مہینے تک وہ مسلسل بیمار رہے. لوگ ان کی عیادت کرنے آتے جاتے لیکن کسی کو پتا نہیں کہ حضرت عمر کیوں بیمار ہے. لیکن بات یہ تھی کہ انہوں نے اتنی سخت آیت پڑھی کہ اتنی ساری قسم کھا کے اللہ فرماوے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. ایک دوسرے صحابی حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ میں بدری قیدیوں کے سلسلے میں بات کرنے آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے اندر یہ سورت پڑھی. تو یہاں جب پہنچے حضور ما له من دافع کے اوپر تو مجھے ایسا لگا کہ میرا دل گھبراہٹ کی وجہ سے پھٹ جائے گا, اتنی گھبراہٹ میرے اوپر طاری ہوئی. چونکہ وہ عربی تھے, عربی زبان سمجھتے تھے, لہذا میں نے فوراً جلدی جلدی اسلام قبول کر لیا. حضور نے جب سلام پھرایا اس کے ساتھ ہی ما له من دافع. آگے فرمایا یوم تمور السماء مورا, جس دن آسمان ہلے گا اور گھومے گا, ہلے گا بھی اور گھومے گا بھی, دونوں حرکت اس کے اندر پائی جائے گی. دیکھو کشتی جیسے چکی ہلتی بھی ہے گھومتی بھی ہے, تو قیامت کے دن آسمان بھی یہی حال ہوگا, گھومیں گے بھی ہلیں گے بھی, دونوں چیز اس کے اندر پائی جائے گی. بعض نے مورا کا ترجمہ کیا کیا, ہر ہر کانپنا اور پھر پھٹ جانا. قیامت کے دن آسمان بھی تھر تھر کانپتے ہوں گے اور پھر پھٹ جائیں گے. یوم تمور السماء مورا, اور بعض کہتے ہیں کہ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بعض ٹکڑے بعض میں داخل ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے اندر ٹکڑے گھس جائیں گے. وتسیر الجبال سیرا, اور پہاڑ چلیں گے اپنی جگہ چھوڑ کر کے چلتے ہوں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. وتسیر الجبال سیرا, دیکھو اس وقت یہ پہاڑ ہے زمین ہے, وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نمبر ایک, پہلے تو یہ ہوا کے اندر اڑیں گے, پہاڑ چٹان زمین سب ہوا میں اڑیں گے. پھر دوسرے نمبر پر کیا ہوگا؟ زور سے گریں گے تمام دھڑام سے. پھر تیسرے نمبر پر یہ ہوگا کہ دھڑام سے گرنے کی وجہ سے چورا چورا ذرہ ذرہ ہو جائیں گے, پھر ان کے ذرات ہواؤں کے اندر اڑیں گے. پھر چوتھے نمبر کے اوپر ہوگا کہ وہ اس کے ذرات روئی کی گالوں کی طرح ہو جائیں گے اور ہوا کے اندر اڑتے پھریں گے. جیسے کہ روئی کو دھنی دی جائے, اس کو دھنا جاتا ہے, تو پنجارے لوگ کرتے ہیں تو اس وقت کیسے روئی کے جو ہے چھوٹے 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 ذرات ہوا میں اڑنے لگتے ہیں, بالکل اس طریقے سے یہ ہوا کے اندر اڑنے لگیں گے. یہ سب تعبیر کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جب زمین اور آسمان کو توڑ پھوڑ کر کے روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا گیا تو اب اس کو دوبارہ بنایا نہیں جائے گا, نہ زمین دوبارہ بنے گی نہ آسمان دوبارہ بنے گا. دیکھو ایک آدمی اگر کوئی پرانے زمانے میں جو لکڑے کے مکان ہوتے تھے جیسے کہ آج بھی ہے تو اس کو اتنے اہتمام سے کھولے ایک ایک لکڑا الگ الگ کر کے, تو کیا مقصد کہ دوبارہ مکان بنانا ہے. جو آدمی کچی دیواریں توڑتا ہے دھیمے دھیمے توڑتا ہے تاکہ اینٹیں پتھر اچھے اچھے نکلے تو ان کو دوبارہ تعمیر میں کام آئے, لیکن ایک آدمی ہے کہ دے مار جو ہے جیسے چاہے توڑ ڈالے چورا کر ڈالے. کیا مطلب؟ اس مٹیریل کو استعمال کرنے کی اب نیت نہیں ہے, اس لیے تو وہ اس طرح کر رہا ہے کہ وہ جیسی بھی لا کر کے بلڈوزر لا کر کے اس کا چورا کر ڈالے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تعبیر اس لیے اختیار فرمائی کہ آئندہ دو بارہ ان آسمان اور زمین کو پیدا کرنا نہیں ہے, یہ سمجھنے آتا ہے. اور یہ چیز کافروں کو انتہائی غم میں ڈالنے والی ہوگی کہ جب زمین اور آسمان دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے تو انسان بھی دوبارہ زمین آسمان پر بھیجے نہیں جائیں گے, گویا دنیا کی طرف دوبارہ لوٹنا نہیں ہوگا. اس سے کافر محزون اور مومنین مسرور ہوں گے کہ مومن سوچیں گے کہ گئی وہ دنیا جہاں جو ہے احکام 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 شریعت قانون قانون ہے, بہت پابندی کی, وہ گئے اب, اب تو خوشی سے آزادی سے جنت میں رہنے کا. تو مومنوں کے لیے وہ سرور کا باعث ہوگا. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فویل یومئذ للمکذبین. اس دن جھٹلانے والوں کو ویلکم کیا جائے گا جہنم کے دروازے کے اوپر اور ان کے لیے ویل یعنی سخت عذاب وہاں پر ہوگا. الذین هم فی خوض یلعبون, جو لوگ باطل بیکار چیز میں مشغول رہ کر کے کھیل تماشا کیا کرتے تھے. دیکھو غور کرنے کا مقام ہے, جب نافرمانوں اور جھٹلانے والوں کی بات آئی تو وہاں پہلی علامت کیا بتائی گئی؟ الذین هم فی خوض یلعبون, باطل بیکار چیز میں مشغول لے کر کے وہ تماشے کیا کرتے تھے, اس کے اندر وہ لوگ پڑے ہوئے تھے اپنے کفر کی وجہ سے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا, یہ دن ان کو جہنم کی طرف دھکے مار مار کر کے آگے کیا جائے گا, دھکیلا جائے گا. چنانچہ ملائکہ ان کے ہاتھ کو ان کی گردنوں سے باندھیں گے, منہ اور سر کو قدم کے ساتھ باندھ دیں گے اور زبردستی دھکیل کر کے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے. نعوذ باللہ من ذلك, اور ان کو زبان سے کہا جائے گا ہذه النار التي كنتم بها تكذبون, یہ وہ آگ ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے. اب بولو افسحر هذا ام انتم لا تبصرون, کیا یہ جادو ہے یا یہ کہ تم کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی, کچھ سوجتا نہیں, کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ یعنی دنیا میں تو نبی کے معجزات کو جادو کہتے تھے کہ نبی نے ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا, تو اب بتاؤ آج بھی کچھ جادو ہو گیا ہے کہ تم کو جہنم دکھ رہی ہے اور ہو جنت, ہوئے جنت اور دکھتی ہو جہنم, ایسا کچھ جادو ہو گیا ہے تمہارے اوپر؟ تو دنیا کے اندر تم کو نبی کے معجزات جادو دکھائی دیتے تھے اور دنیا میں تم کہتے تھے ہماری نظر بندی ہو گئی. آج بتاؤ کون سی نظر بندی ہو گئی؟ کیا تم کو آگ دکھتی نہیں ہے, یہ حقیقی آگ ہے, یا کچھ تم کو باورا ہونے کی وجہ سے کچھ سمجھ پڑتی نہیں ہے؟ امن تم لا ترسرون, اس کو لوہا جاؤ اندر, گھسو اندر, فصبروا او لا تصبروا, اندر جا کے سہن کرو کہ سہن نہ کرو, اندر جا کے صبر کرو یا صبر نہ کرو, برداشت کرو کہ بوما پاڑو, سواء علیکم, سب تم لوگوں کے لیے برابر ہے. دنیا کے اندر تو مصیبت پر صبر کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں اور وہاں صبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. صبر کرو کہ بم براڑ پاڑو سب یکساں رہے گا. تو دنیا کی صبر رحمت اور وہاں کی صبر کا کوئی مطلب نہیں, بیکار. سوا فلوحا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. دنیا میں تو برے کام کرتے تھے اس کی سزا تم کو دی جا رہی ہے. ان المتقین فی جنات و نعیم, تقوی والے باغیچوں میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین, اس کے دو ترجمے, جنت کی نعمت مزے لے لے کر کے, لذت لے لے کے کھاتے ہوں گے, بھوک تو نہیں لیکن مزے لے لے کے حبر کھائیں گے. اور بعض نے فاکہین کا ترجمہ کیا میوے کھاتے ہوں گے. بما آتاہم ربہم, جو میوے نعمتیں ان کو ان کے رب نے دی. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم, اور ان کو ان کے رب نے بھڑک جہنم کی بھڑک کی آگ کے عذاب سے بچا لیا. کھلو کھاؤ, وشربو جہنم کا کھولتا پانی پیو, ہنیا رچا پتا بالکل رکاوٹ نہیں. تم کو کتنی تکلیف ہوگی, بما کنتم تعملون, کہ جنت کا پانی اور جنت کی نعمتیں کھاؤ, کوئی رکاوٹ نہیں, آرام سے ہضم بھی ہو جائے گا, مسالہ سوڈا بھی نہیں پینی پڑے گی, اور بد ہضمی کی وجہ سے کوئی گولی بھی کھانی نہیں پڑے گی, آرام سے ہضم ہو جائے گا. ایک دکار آئے گی سب گائے گی, اسی لیے کھانے کے لیے وہاں پر کوئی ضرورت نہیں. کلو وشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. متکئین, تکیہ لگا کر بیٹھیں گے, علی سرر, شاندار جو ہے مسیریوں کے اوپر, شاندار جو ہے شاہی تختوں کے اوپر. مصفوفہ, جو بڑے سلیقے سے عمدہ انداز میں مرتب بچھائے گئے ہوں گے. دیکھو طلبہ کے کمرے کے پلنگ کا حال, ایک یہاں تو ایک وہاں, کیسا بھدا لگتا ہے. جنت کا نمونہ کیا, مصفوفہ, ترتیب سے سب میں رکھنے کا. لہٰذا اس کی مشق یہاں بھی کرو, ترتیب سے رکھنے کی, تو نہایت کرینے سے, نہایت سلیقے سے بچھے ہوئے. کہتے ہیں کہ 500 سال کی بلندی کے وہ تخت ہوں گے, یعنی 500 سال لگے, ایسے اونچے وشال ایسے وہ تخت ہوں گے. اور جب جنتیوں کو اس پر بیٹھنا ہوگا تو آٹومیٹک نیچے ہو جائیں گے, وہ اوپر بیٹھے تو پھر آٹومیٹک اونچے ہو جائیں گے. مسرورین مصفوفہ, وزوجناہم بحور عین, اور ہم نے ان کو جوڑ دیا, ہم نے ان کا کانٹیکٹ کروا دیا, ہم نے ان کو جو ہے لگا دیا. کس کے ساتھ؟ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوروں کے ساتھ, گوری چٹی حوروں کے ساتھ ہم نے ان کی شادی کرا دی, ہم نے ان کو جوڑ دیا. گویا جس طریقے سے دنیا کے اندر ملکیت کے اندر غلام بانیاں ہوتے ہیں, اس طریقے سے وہاں پر اللہ تعالیٰ حور عطا فرمائیں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. دیکھو اس آیت کے اندر دو چار باتیں نکلے تھی. پہلی بات, جو اولاد مسلمانوں کی بالغ ہو گئی ان کے لیے تو وہاں آخرت کے اندر سارے فیصلے ان کے ایمان کی بنیاد پر ہوں گے. اگر مسلمانوں کی بالغ اولاد مومن ہے, اللہ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے, اور مومن نہیں ہے تو جہنم ملے گی, یہ فیصلہ ہے. دوسری بات, مسلمانوں کی بالغ اولاد جو ایمان والی ہے, مسلمانوں کی بیویاں, پھر مسلمانوں کے دوست احباب رفقا محبت رکھنے والے, جب دونوں کے درجات میں فرق ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک کی وجہ سے دوسروں کو اعلیٰ درجات عطا فرما دیں گے. جیسے کہ ایک باپ ہے, اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہے, اس کو اعلیٰ مقام پہ رکھا گیا, اب وہ جنت میں جائے گا تو ملائکہ سے پوچھے گا کہ میری بیوی کہاں ہے, میرے بچے کہاں ہیں, تو کہا جائے گا کہ انہوں نے اتنے اعمال کیے نہیں, وہ ذرا نیچی کیٹیگری میں, تم اونچے درجے کے اوپر ہو. تو وہ کہے گا کہ اللہ وہ اعمال تو میں نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں سب کی نیت سے کیے تھے. کہا چلو سب کو اوپر بلاؤ, تو اس کی بیوی اس کے بچے گھر والے سب کو اوپر والا مقام دے دیا جائے گا. یہی حال دوست اور رفقا متعلقین محبین کا بھی ہوگا, کہ کوئی کسی کا دوست کسی کی نیکی کی وجہ سے اونچے مقام پر, کوئی شیخ کوئی پیر کوئی استاد کوئی طالب علم اونچے مقام پر, تو ان کے متعلقین کو بھی اونچے مقام کے اوپر اس کی وجہ سے پہنچا دیا جائے گا. البتہ وہ جو اعزازی طور پر اونچا مقام ملا استحقاق تو نیچے والے درجے کا تھا, لیکن اعزازی طور پر اونچا مقام ملا تو لذت میں تھوڑی سی فرق آئے گی. جیسے ایک ہی محل کے اندر سیٹھ بھی رہتا ہے نوکر بھی رہتا ہے, محل میں رہنے میں سیٹھ اور نوکر دونوں برابر ہیں, لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے. سیٹھ کی جس حیثیت ہوتی ہے محل میں وہ حیثیت نوکر کو نہیں ہوتی. ایک ڈرائیور ہے کسی کے یہاں ڈرائیونگ کرتا ہے, وہ بھی مرسڈیز کار ہی چلا رہا ہے, لیکن سیٹھ صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں کار میں جا رہے ہیں مرسڈیز کار میں, لیکن دونوں کی حیثیت میں فرق ہے نا. اس طرح اعزازن جو اعلیٰ مقامات ملیں گے تو اس میں استحقاق دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہوگا, یہ بعض مفسرین کی رائے ہے. باقی فضل و کرم کے عطا سے تو یہی امید ہے کہ وہ جن کو اعزازن وہ درجہ ملا ان کو بھی وہی لطف اور مزہ آنا چاہیے. رہا کافروں کی نابالغ اولاد کا مسئلہ, تو اس کے بارے کے اندر یہ سوچنا چاہیے, مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ جنت میں آئیں گے اور مومنین کی خدمت کریں گے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جنت میں بھی نہیں جہنم میں بھی نہیں, ایک خاص جگہ ان کے لیے ہوگی, وہاں پر وہ لوگ زندگی گزاریں گے. البتہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا کافروں کی نابالغ اولاد کے بارے میں, تو امام صاحب نے چار مسئلوں میں توقف فرمایا. نمبر ایک مشرکین کی نابالغ اولاد, نمبر دو خنسا مشکل, نمبر تین ختنہ کب کرنے کی, نمبر چار دنیا کی مدت کتنی. اس چار مسئلے میں امام صاحب نے فرمایا لا ادری, کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے اندر کیا ہوگا. تو جو لوگ ایمان لائے اور ان ایمان والوں کی اتباع ان کی اولاد کے اندر, ان کی اولاد نے بھی کی ایمان میں, یعنی اولاد کے اندر بھی ایمان تھا, تو ہم ان ایمان والوں کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی درجے کے اندر ساتھ میں جوڑ دیں گے, اور بڑوں کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ نیچے والوں کو جو اوپر لائیں گے تو اوپر والوں کے عمل میں کوئی کمی پھر کی جائے, اوپر والوں کے اعمال اتنے ہی, لیکن اعزازاً نیچے والوں کو اوپر لایا جائے گا.